ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. آیے یہ شریفہ سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت ہوئی کہ اللہ تعالی قسم کھاتا ہے زمانے کے ساتھ کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے تجارت کر رہا ہے، اور سارے انسان اس تجارت میں نقصان اٹھا رہے ہیں، مگر ایک گروہ اس تجارت میں کامیاب ہے. اس گروہ کی چار علامتیں ہیں: آمن و ایمان لایا ہے، عامل الصالحات سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاتے ہیں، حق کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو عمل کی طرف، تحمل کی طرف، برداشت کی طرف دعوت دیتے ہیں. جو چار علامتیں جس گروہ میں ہے وہ تجارت میں کامیاب. پہلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ سورہ میں نے کیوں انتخاب کیا، اس لیے کہ اصحاب پیغمبر ہمیشہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، خدا حافظی کرتے وقت اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصی تربیت تھی، پیغمبر نے ان سے کہا تھا، اس لیے اصحاب پابند تھے کہ اس سورہ کی تلاوت کرے. کامیاب ہونے کے لیے الہی نسخہ، وہ بھی خدا تین تأکیدوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. انسان کا خالق بھی خدا ہے، جنت و جہنم کا خالق بھی خدا ہے، گزشتہ بھی خدا کے ہاتھ میں، حال حاضر بھی خدا کے ہاتھ میں، آئندہ بھی خدا کے ہاتھ میں. وہ خدا کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. خدا سے بڑھ کر کسی اور کی تو بات نہیں سننی ہے. جنت و جہنم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی قرآن میں، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن، حدیث بھی ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کے برابر نہیں ہے. تو اسی لیے اگر ہم نجات چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، سعادت کے اصولوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو یہی اسی سورہ کی طرف توجہ دے کہ سارے انسان تجارت کر رہے، کچھ دے رہے، کچھ لے رہے ہیں. اس تجارت میں کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اپنی نجی زندگی میں، فردی زندگی میں، اور اسی طرح سے اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں. عالمی زندگی میں ایک دوسرے کو حق کی طرف حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کو سمجھاتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے ہیں، پورا معاشرہ مبلغ معاشرہ ہے، پورا معاشرہ عالم معاشرہ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف تبلیغ دین کرنے والا عالم معاشرہ نہیں ہے بلکہ عمل کی طرف بھی دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ چار علامتیں ہیں کامیاب انسان کے لیے، قرآن نے اور خدا نے تین تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے. دیکھیے، خدا سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، یہ نقطہ ہے. اب سب سے پہلے لفظ پر آج رکیں گے. فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم، خدا قسم کھاتا ہے زمانے کے ساتھ. بسم اللہ کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ یقیناً ہر سورہ میں بسم اللہ ہے اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے. قسم کھاتا ہے زمانے کے ساتھ، اگرچہ عصر کے اور بھی معانی کیا گیا ہے، امام کے ظہور کا زمانہ، پیغمبر کے اعلان نبوت کا زمانہ، اور ہر روز کے جو سپہر ہوتا ہے اس کو عربی زمانے میں عصر کہتے ہیں، اور پورے زمانے کو بھی عصر کہتے ہیں. لیکن کلام میں قرینہ ہے، عصر کا معنی کیا ہے اس کو بتانے کے لیے. فرض کیجئے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے منبر پر ایک شیر دیکھا. شیر کا معنی تو واضح جڑے گھر میں بھی ہوتا ہے، شیر کا اصل معنی وہی شیر ہے جو چڑے گھر میں اسیر ہو کر آیا ہے. لیکن جب کہا کہ ممبر کے اوپر میں نے دیکھا ہے، یہ ممبر قرینہ بنتا ہے کہ شیر سے مراد ایک بہادر انسان ہے، نڈر انسان ہے، اس کو قرینہ کہتے ہیں. تو کلام میں قرینہ جیسا ہوگا ویسا لفظ کے معنی کو بیان کرے گا. والعصر یعنی زمانے سے قسم. کیوں عصر کا معنی زمانہ ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ زمانہ ہے. انسان کے افراد کے پاس جو سرمایہ ہے، سرمایہ لے کر آتا ہے، وہ کیا لے کر آتا ہے؟ اپنی زندگی، عمر، زمانہ، یہی لے کر آتا ہے نا. چند دن اس دنیا میں زندگی کرنے کا سرمایہ لے کر آتا ہے. یہ ہر آدمی کے پاس سرمایہ، یہ سرمایہ انبیاء کے پاس بھی ہے، ائمہ اطہار کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، صالحین کے پاس بھی ہے، فاسقین کے پاس بھی ہے، ظالمین کے پاس بھی ہے، فرعون کے پاس بھی ہے، نمرود کے پاس بھی ہے، شمر کے پاس، سب کے پاس یہ سرمایہ ہے. خدا نے سب کو یہ سرمایہ دیا. کسی کو عمر زیادہ، کسی کو عمر کم ہو، تو جس کو عمر زیادہ اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہو، جس کو عمر کم اس کا سرمایہ کم ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے. ایک لمحے میں یہ سرمایہ، اتنی قیمتی سرمایہ ہے، ایک لمحے میں جہنم کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے، جنت کو جہنم میں تبدیل کر سکتا ہے. حر آپ کے پاس ہے،
حر کی زندگی دیکھیے، وہ عاشور کے دن،
اسی دن میں اس نے تبدیل کیا. خدا نے اتنی طاقت دی ہے انسان کو. تو یہ زمانے کے سرمایہ انسان کے پاس ہے، ایک لمحے میں اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے کسی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں، خدایا میں بے بس تھا، بول نہیں سکتا تھا، زبان بند تھی، فالج گرا تھا. آپ دل میں سوچ کر کر سکتے ہیں، دل میں سوچ کر اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، توبہ کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، پشیمانی کی ضرورت. تو یہ سرمایہ سب کے پاس ہے، اسی سرمایہ کے ساتھ انسان آیا ہے. خدا نے انسان کو بھیجا ہے، ताकि सरमाए के ज़रिए खुदा के साथ अब दो हस्ती है, एक अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी है, खुदा के साथ तिजारत करें। असल मकसद वही है कि तुम को मैं यही सरमाए देता हूँ, इसी सरमाए के ज़रिए मेरे साथ तिजारत करो, मेरे दिया हुआ सरमाए के ज़रिए मेरे साथ तुम तिजारत कर सकते हो। ये खुदा के एहसान है ना। كتب نفس ربكم على نفسه الرحمة سورة الأنعام میں فرماتے ہیں خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ تم پر رحمتیں نازل کرے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا حسنا، کون ہے جو خدا کو ادار دیتا ہے، قرض دیتا ہے، نعمت خدا کی، دولت خدا کے، بندے بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن خدا کی یہ احسان ہے اپنا دیا ہوا پیسہ مال دولت کو اس کا قرار دیتا ہے، تمہارا ہے، میں نے دے دیا، یہ تمہارا ہے، میں ابھی تم سے ادھار چاہتا ہوں۔
یعنی ادھار دینا کیا ہے؟ وہ گویا خدا کو
قرض دینا ہے۔ تو یہ الہی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سرمایہ سب کے ساتھ ہے، اسی سرمایہ کے ذریعے خدا کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ یہ سرمایہ افراد کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس، مسلمان کے پاس، انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، اور یہ سرمایہ
کم و زیادہ اس کا فرق نہیں ہے۔ اور
قوموں کے پاس بھی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ قوموں کے عمر کا نام ہے۔ یہ سرمایہ قوموں کے پاس بھی ہے، کل انسانیت کے پاس بھی ہے۔ اس سرمایہ کی قدر جاننی ہے، قدر جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمانے کی شناخت اور زمانے سے بھرپور فائدہ اٹھانا، زمانے سے فائدہ اٹھانے کے اپنے اصول۔ آپ کے پاس علم تاریخ کے تین حصے ہیں، ایک تاریخ کے جو واقعات عام طور پر بیان کرتے ہیں اس کو تاریخ نقلی کہتے ہیں، نقل ہوتا ہے نا، منقول ہے۔ دوسرا علم تاریخ ہے، سائنس کی طرح اس تاریخ کے واقعات پر گفتگو ہوتی ہے، کیوں جنگ احد میں شکست ہو گئی، کیوں فلان جنگ میں کامیابی ہوئی، بنو امیہ کس طرح سے اقتدار پر آئے۔ ایک ایک جیسے ایک ڈاکٹر ہے،
کسی بیمار کو جب اس کے سامنے پہنچتا ہے تو غور کرتا ہے کیوں یہ بیمار ہوا، اس کے علاج کیا ہے۔ تیسرا فلسفہ تاریخ ہے، یعنی وہ اصول جن کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو جاتی، وہ اصول جن کی وجہ سے ناکامی حاصل ہوتی،
اس کو فلسفہ تاریخ کہتے ہیں۔ یعنی زمانے میں جو قوانین ہیں، جن قوانین کی وجہ سے زمانے سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے، جن قوانین اور قواعد کی وجہ سے زمانے کے خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، سنت الہی، قانون الہی۔ زمانے میں کامیابی، ناکامی، شکست، انحطاط، ترقی، پسماندگی، سب کے وجوہات، اسباب، علل الہی ہے، تو آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ سمجھنا ہے کامیابی کی کیا اصول ہے۔ جاء الحق زحق الباطل، حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، تو وہ اصول کیا ہے سمجھنا ہے، آنے کی شرائط کیا ہے، صفات کیا ہے۔ تو کامیابی کے اصول بھی وہی سنت الہی ہے، ناکامی کے اصول بھی سنت الہی ہے۔ عالم پر خدا کی حکومت چلتی ہے، تو ان کو سمجھنا ہے، کامیابی کے اصولوں کو اپنانا ہے، ناکامی کے اصولوں سے بچنا ہے، تو اس وقت ایک قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ افراد کی کامیابی ناکامی کے بھی اصول، آپ کے پاس ایک قوانین ہے، فقہی قوانین، دوسرا قوانین ہے سائنسی قوانین۔ فرض کیجیے سائنس کے قانون کیا ہے، زمین میں جاذبہ ہے، کشش ہے، کوئی چیز، کاغذ بھی، ایک پتہ بھی اوپر نہیں جاتا، نیچے گرتا ہے، یہ قانون ہے۔ ہوائی جہاز دیکھیے کتنے ٹن ہیں اور کتنے ٹن اٹھاتا ہے اپنے ساتھ، और हवा में उड़ता है, ये क्या हुआ? ये भी उसूल के मुताबिक है, यानी
उसूल से कानून क्या है, जाज़िबे ज़मीन है,
एक दूसरा कानून क्या है, दाफिया है, एक सिस्टम के तहत क्या है, उस जिस्म को हवा में खास मकदार में खास सुरअत के साथ उड़ा देता है, यानी जहाज उड़ाने वाले ने भी कानून साइंसी कानून से फायदा उठाया है, गिराने वाले ने भी साइंसी कानून से उठाया, तो साइंसी कवानून को कशफ करता है, एक डॉक्टर भी साइंसी कवानून को कशफ करता है, ऐसा इस तरह से जिंदगी करे तो बीमार हो जाएंगे, इस तरह से दवाई देंगे तो शफा पाएंगे। तो साइंसी कवानीन है, एक ये है कि मुआशरे के कवानीन है, तारीख के कवानीन है, ज़माने के कवानीन है, मुआशरे में, तारीख में, आलम में, इस्तेमाल में, इमरानियात जिसको आप इल्म इमरानियात कहते हैं, उसके अपने कवानीन होते हैं कामयाबी के नाकामी के, उसको सुन्नत इलाही कहते हैं, सुन्नत उनको समझना है। क़ुरान में फरमाता है मौला इमाम ज़माने के बारे में ये आयत है, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ। खुदा ने वादा किया है ईमान लाने वाले और अमल सालिह करने वालों के साथ कि उनको खुदा ज़मीन का खलीफा बनाएगा, और وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ उनके दीन को हाकिमियत देगा, उनके दीन की हुक्मरानी होगी, ये अबदून नहीं वाला शिरकुन, सिर्फ खुदा की इबादत होगी, शिरक खत्म। देखिए यहाँ पर भी उसूलों के तहत है, ईमान लाओ अमल सालिह करो, ये मकसद पूरा होगा। आप ईमान के लिए मातम करते रहे, अमल सालिह नहीं करेंगे तो ईमान नहीं आएंगे। कम अज कम इतनी तादाद में लोग हो कि खयानत किए बगैर अजीम तरीन जिम्मेदारियों को अपना सके साबित कदमी के साथ। وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر خلیفہ تمہیں بنائیں گے۔ یہ الہی نظام ہے، کامیاب ہونے کے لیے اس نظام کو اپنانا ہوگا۔ قرآن میں سنت میں مختلف سنتہائے الہی کو بیان کیا ہے، سنت اللہ التي قد خلت في عبادی، खुदा की सुन्नतें गुजर गई है। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीलन वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, खुदा की सुन्नत में न तब्दीली होगी न तगयीर होगी, खुदा की सुन्नतें बरकरार रहेंगी। आप खुद को उस सुन्नत के मुताबिक डालना होगा, आपकी वजह से सुन्नतें ही बदल जाएंगी।
इमाम को भी बुलाना बुलाना चाहे
इलाही सुन्नत के मुताबिक इमाम आएंगे, ये निज़ाम निज़ाम इलाही है। तो अब तो ज़माना क्या है, ज़माना से जो कसम खाया नहीं, ये सरमाए आपके पास है, इस सरमाए को पहचान लो। अगर आप अपने सरमाए को नहीं पहचानेंगे सरमाए से फ़ायदा नहीं उठा सकते। घर में जवाहरात हो, घर में हीरा हो, छोटे बच्चे हो या घर वाले नहीं जानते हो हीरा क्या है, मुमकिन भूखे मर जाए, हीरे से कोई फ़ायदा ना उठाए। यानी सरमाए की मारिफत हो तो सरमाए इंसान के लिए कारामत होता है। तो आपके पास सरमाया क्या है, ये ज़माना है, इसकी शिनाख्त हो। शिनाख्त कामयाबी को उसूल, नाकामी को उसूल, फर्दी ज़िंदगी में, इज्तमाही ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, आलमी ज़िंदगी में, तारीख में कामयाबी को उसूल, नाकामी को उसूल समझना होगा। उन उसूलों में से एक की तरफ आपकी खिदमत में इशारा करता हूँ। खुद कुरान मजीद फरमाते हैं وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, سابق قوموں کی داستانیں آپ کے لیے باعث عبرت ہے، یعنی کہ ان کی داستانوں سے عبرت حاصل کرو، ان کی کامیابی بھی عبرت کا ذریعہ ہے، ناکامی بھی عبرت کا ذریعہ ہے۔ عبرت عبور کرنا، یعنی اس واقعے کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اپنے دور میں آ جاؤ، دیکھو کہ قومیں موسیٰ کی صفت ہمارے اندر ہے، یا قوم موسیٰ کی کامیابی کے دوران کی صفت ہمارے اندر ہے یا ناکامی کے دوران کی صفت ہمارے اندر ہے. سابقہ امتوں کی داستانیں آپ کے لیے باعث عبرت ہے. اسی لیے قرآن دہراتا ہے. تاریخ کتاب تاریخ نہیں ہے, داستان کی کتاب نہیں, ناول نہیں, افسانہ نہیں ہے, عبرت کا ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن. اس لیے قرآن سے ہدایت لینا ہے, عبرت حاصل کرنا ہے. انبیاء کی زندگی, اولیاء کی زندگی, شیاطین کی زندگی سب عبرت کا ذریعہ ہے. اسی لیے قرآن بار بار دہراتا ہے, مولانا ایک قانون کی طرف اشارہ کرتا ہے. البتہ آپ نے جو خط لکھا اپنے فرزند کے نام پر, البتہ فرزند کا نام نہیں ہے, اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جناب امام دوم کے نام پر ہے یہ خط یا جناب محمد حنفیہ کے نام پر ہے. اور خط کے انداز کو دیکھ کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں, یہ امام کے لیے ایسا خط نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں, مولا بحیثیت ایک باپ ایک بیٹے کے لیے خط لکھا ہے. یعنی مولا خود کیا ہے, ایک انسانوں میں سے باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے کیا نصیحت لکھنا چاہیے, بیٹے کو جوانوں کا نمائندہ قرار دیا ہے, اپنے آپ کو بوڑھے باپ کا نمائندہ قرار دے کر لکھا ہے. یعنی آپ اس خط کو پڑھیں گے, خط نمبر 31 ہے. یہ پریشان نہ ہو کہ مولا خود بھی امام معصوم, امام حسن مجتبیٰ بھی امام معصوم, یہ کیسا خط لکھا ہے. نہیں, مولا بحیثیت ایک انسان, بوڑھا انسان جو اس دنیا سے جا رہے ہیں, اپنا بیٹا, ایک جوان بیٹا, اس عنوان سے لکھا ہے. یعنی در حقیقت ہر باپ سے ہر بیٹے کے لیے خط ہے. فرماتے ہیں کیا کہ میں نے اس طریقے سے گزشتہ قوموں کے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے گویا انہیں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہو, پھر ان کا خلاصہ کر کے تجربات کو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ گزشتہ قوموں کی تاریخ سے عبرتیں حاصل کریں. بہت اہم چیز ہے گزشتہ تجربیات. فرض کیجئے ہمارے پاس ابھی جو علم ہے, ہمارے میڈیکل کے علم, کتنے سال, ہزاروں سال کے میڈیکل کے میدان میں تجربیات کا مجموعہ ہے. انجینئرنگ کے علم, ہر علم آپ لیجئے, ہزاروں سال کے تجربیات کا مجموعہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہی سنت الہی ہے, ہزاروں سال بشر کی کامیابی ناکامی کے اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے قرآن نے, حدیث نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مولا ایک کی طرف اشارہ فرماتے, ایک درود پڑھے محمد آل محمد. ایک ہی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں, البتہ میں نے احادیث خود زمانے کے بارے میں لکھا تھا, فی الحال اس کی فرصت نہیں ہے. مولا ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ دشمنی بھی مت کرو. دشمنی کریں گے, کچھ لوگ ادھر روک جاتے ہیں, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ناراض ہو کر, نقصان آپ ہی کو ہوگا. زمانے کے سامنے ہتھیار بھی مت ڈالو, پھر آپ کو اسیر کر کے لے جائے گا. زمانے پر مکمل بھروسہ بھی نہ کرو, آپ کے ساتھ خیانت کرے گا. ہر ایک کے بارے میں مثالیں آپ کے پاس ابھی ہیں, بلکہ زمانے کو پہچان لو اور اس سے سواری لے لو. زمانہ بہترین سواری ہے, اس کو پہچاننے کے بعد اس سے کام لے لو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے. تو یہ زمانہ ہے. مولا ایک اصول بیان فرماتے ہیں, کیوں نعمتیں چھن جاتی ہیں, حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. فرماتے انما یستدل, میرے خیال میں یہ مولا کی حدیث آپ سب کے درمیان معروف حدیث ہونا چاہیے, انما یستدل علی ادبار الدول باربع. نعمتیں چھن, ادبار اقبال کے مقابل میں ہے, پس پشت کر کے جانا, نعمتیں چلی جاتی ہے. دولت کے جمع دول, دولت کیا ہے, نعمت کو بھی کہتے ہیں, حکومت کو بھی کہتے ہیں, مال کو بھی کہتے ہیں. خلاص نعمتیں چھننا, نعمتوں کا چلے جانا یا حکومتوں کا چلے جانا, कि चार वजूहत है, इन्नमा युस्तदलु बिइदबार दुवल बिअरबा, चार वजूहत से नेमतें चली जाती हैं इंसान से, इंसान के पास नहीं रहती है। एक क्या है, तज़ईउल उसूल, अगर आपने उसूल को ज़ाई किया, जिंदगी की बुनियादी बातों को ज़ाई किया, फर्जी बातों पर तवज्जो दिया, बुनियादी बातों को नज़रअंदाज किया, बनाओ संगार में लगा, क्या नाम है, स्त्री करने में लगा, पढ़ाई में पर तवज्जो नहीं दी, जो काम आपके लिए मुफीद है उसमें कोई महारत हासिल नहीं की, कौमों की जिंदगी में कौम की जो बुनियादें हैं उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की, उसूल बुनियादें रीशा मजबूत न करना, तज़ईउल उसूल उसूल और बुनियादों को ज़ाई करना, फर्दी जिंदगी में हो या कौम की जिंदगी में हो, बुनियादों को ज़ाई करना, वो चीज़ें जो जड़ है जो बुनियाद है उनको नज़रअंदाज करना, फर्दी जिंदगी में इल्म ईमान महारतें, इज्तमाही जिंदगी में कौम की इल्मी तरक्की साइंसी तरक्की इत्तेहाद फर्ज कीजिए, कौम की दौलत कौम के सरमाया, प्लस बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज करना, फर्जी चीज़ों में मसरूफ़ रहना। ये हुकूमतें क्या करती हैं जवानों को आवाम को, किसी मुल्क के जो मुतहर्रिक गुरु है जिंदा गुरु है ताकतवर गुरु है तब्दीली लाने की सलाहियत जिस गुरु में वो जवान है उनको ऐसे बेहुदा कामों में बेहुदा नारों में मसरूफ़ करते हैं ताकि खुद सुकून के साथ हुकूमत कर सकें। तो फर्जी बातों में लगाना और उसूल को ज़ाई करना, बुनियादी बातों को ज़ाई करना, मुल्क की बुनियाद मजबूत करने की कोशिश नहीं करता है, बुनियाद इल्म के ज़रिए सरमाए के ज़रिए इत्तेहाद के ज़रिए ताकत के ज़रिए आपस में मोहब्बत के ज़रिए बुनियादों को मजबूत ना करे, बुनियादों को नज़रअंदाज करे, फलां मुल्क की पैसा आता है तकफीरियत के लिए मैदान खाली करके देता है, सऊदी खानदान के पैसा कुछ हजम कर सके, फलान को खुश करने के लिए अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लेता है ताकि अब मुल्क को क्या कि नाबूद किया, बुनियादों को नाबूद करना, यानी अगर आपने उसूलों को ज़ाई किया बुनियादों को ज़ाई किया, अपने फर्दी जिंदगी में बुनियाद क्या है, ईमान है, अगर ईमान ना हो कुछ भी नहीं है। हदीस में अगर आपके माल को जान को नुकसान हो जिस्म को नुकसान हो जान को नुकसान हो माल दे दो जान बचाओ, अगर तुम्हारे दीन को नुकसान हो तो जान दे दो दीन बचाओ ईमान बचाओ, फ़ैनल हरीब मन सुलिब दीन, मौला फरमाते हैं हकीकतन गारत होने वाला आदमी वो है जिसके दीन की गारत हो जाए जिसके ईमान की गारत हो जाए, न दुनिया रहेगी ना आखिरत। तो अर्ज ये कर रहा था कि बुनियादें कुछ लोग ऐसे हैं तज़ईउल उसूल, अगर बुनियादों को ज़ाई किया कौम के ईमान को, अभी ईमान ख़त्म करने की कितनी कोशिशें करते हैं, इतने मुसलमानों का आपस में लड़ाव ताकि दीन से लोग नफरत करने लगे, कहा दीन के साये में नाअमनी दहशत गर्दी खून खराबा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तज़ईउल उसूल, उसूल में से एक दीन है, उसूल में से एक मुल्क की इक्तिसादी ताकत है मईशत है, उसमें इतने नज़रअंदाज करते हैं कि सब नाकाबिल एतमाद हुक्मरानों को मुसलसल वोट देते हैं और इल्मी तरक्की साइंसी तरक्की है उसमें हमारे सारे फिक्र रखने वाले तरक्की याफ्ता तालीम याफ्ता अफराद को वो मगरिब वाले खरीद लेते, इधर नाअमनी इधर नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, तो खुद ब खुद वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनके खरीदार है। اصول کو ضائع کرنا کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس حکومت ہے، آپ کے خیال میں غلاموں کی حکومت ہے، غلاموں کی حکومت ہے، آقاؤں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یعنی ہم کسی اور حکومت کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے حکمران خود حکمران نہیں ہیں، نام کے حکمران ہیں. مرد کے بچے ہیں اگر کیا ہے، اپنے نظر کے مطابق حکومت کر سکے، اپنے نارو کے مطابق حکومت کر سکے، نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اہم چیز ہے، تضیع الاصول. اپنی فردی زندگی میں بھی اصول کو، اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس قیام کربلا ہے، ممکن ہے حساس مثال ہے لیکن تب بھی یہ مثال دیتا ہوں، قیام کربلا ہے. قیام کربلا میں مقصد حسین اہم ہے یا ماتم حسین اہم ہے؟ مقصد حسین اہم ہے، کوئی شک کر سکتا ہے؟ مقصد حسین کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی دی ہے، خون دیا ہے، اسیری کو قبول کیا ہے. اب ہمارے عزاداری میں کیا ہوتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں، غم مناتے. غم منانا ہے، ہمارے حکم ہے، شرعاً حکم ہے منانے کا، لیکن مقصد کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا ہے. مقصد کی بات کرے بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی جو اصل ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے. یاد حسین مناؤ، غم حسین مناؤ، مقصد حسین نہیں بیان کرنا ہے. تضیع الاصول، اصول کو ضائع کرنا، یہ ایک نعمتیں چھن جائیں گی اور حکومتیں ختم ہو جائیں گی. کیوں پیغمبر کی حکومت ختم ہو گئی؟ کیوں علی کی حکومت ختم ہو گئی؟ اصول کو ضائع کرنے سے. پہلے اصول مظلوم ہو جاتے ہیں، پھر صاحب اصول مظلوم ہو جاتے ہیں. پہلے حسینیت مظلوم ہو گئی، پھر حسین مظلوم ہو گئی. پہلا علوی اقدار مظلوم ہو گئے، پھر علی مظلوم ہو گئے. تضیع الاصول والتمسک بالفروع. دوسرا وجہ مولا بیان فرماتے ہیں، فرعی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، غیر اہم باتیں. فرعی باتیں غیر اہم باتوں سے متمسک ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو گویا بنیادی باتیں ہیں، اس طریقے سے اس پر توجہ دیتے ہیں، فرعی باتوں کو اپناتے ہیں. اب اس میں کیا منفی؟ اس میں منفی یہ ہے کہ آدمی اگر اصول کو ضائع کرے، فرعی باتوں کو بھی نہ اپنائے، تو ایک دن بیدار ہو سکتے ہیں، بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اصول سے اپنا آپ کو محروم کیا ہے، فروع سے بھی محروم کیا ہے، تو بیدار ہو سکتے ہیں. لیکن اصول سے محروم کیا ہے، فروع کو اپنا لیا ہے، ظاہری شوشا کو اپنا لیا ہے، ظاہری شور شرابوں کو اپنا لیا ہے، ظاہری ناروں کو اپنا لیا ہے، تو خوش ہے بھئی ہمارے پاس دین ہے، ایمان ہے، ہم ملک کے ساتھ وفادار ہیں، 14 اگست کو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. خلاصہ جو غیر اہم باتوں میں مصروف رہنے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اپنے دین کی نسبت میں، اپنی دنیا کی نسبت میں، اپنے ملک کی نسبت میں. اگر فرعی باتوں میں مصروف نہ ہوتے تو بیدار ہو جاتے. تو جان بوجھ کر عرض کیا، ظالمین ستمگران لوگوں کو فرعی باتوں میں الجھا دیتے ہیں تاکہ اصل مقصد کی طرف توجہ نہ ہو. امام یہی فرمایا، تضیع الاصول والتمسک بالفروع. فروع سے متمسک، فروع سے فروع دین مراد نہیں ہے، فروع سے مراد یعنی غیر اہم باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور تیسری علامت، تیسرا وجہ جو مولانا فرمایا، تأخیر الافاضل، فاضل لوگوں کو، صاحب فضیلت لوگوں کو، افضل لوگوں کو پس پشت ڈالتے ہیں. عالم اسلام کی بدبختی کی شروع ہی کہاں سے ہوا؟ شروع ہی وہاں سے ہوا کہ علی کو پس پشت ڈالا، اور وہ آدمی جو کہتا تھا علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، اس کو آگے لایا. تأخیر الافاضل، فاضل صاحب فضیلت، افضل اعلی لوگوں کو پس پشت ڈالنا، یعنی قیادت ان کو نہ دینا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی حاکمیت قیادت تربیت کو نہ اپنانا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ قوم پستی کی طرف جائے گی. تأخیر الافاضل, یہ ہر میدان میں ابھی بھی چل رہا ہے. ہم اس وقت کے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں. ظاہر بنیاد ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نے کیا کہا, یا اے رسول آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال دیتے. لتخرج الناس, انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لائے. پیغمبر اور قرآن, پیغمبر کے بعد کیا؟ حدیث ثقلین شیعہ سنی سب کے پاس متفق علیہ, انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیت. لوگوں کو تاریکی سے نکالنے والا کون؟ قرآن اور عترت. پیغمبر کی جگہ پر عترت, جانشین پیغمبر. تو بالکل اب کیا کیا؟ تأخیر الافاضل. ابھی جیسی شخصیت جس کو پیغمبر نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا, اہل بیت جن کو نجات کا واحد ذریعہ, یہ شیعہ روایت نہیں, سارے مسلمانوں کے متفق علیہ ہے, مثل اہل بیت کا مثل سفینتی نوح, من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. کشتی نوح کی مثال ہے کہ اس میں سوار ہونے والا نجات حاصل کرتا, یعنی کشتی نوح خود منزل ہے, نہ منزل تک جانے کا راستہ ہے, اس میں سوار ہونے والا کامیاب, سوار نہ ہونے والا ہلاک. تو یہی پہلا امت کے انحراف کا, پستی کی طرف جانے کا پہلا وجہ کیا ہے؟ فاضل ہستی کو پس پوش ڈالا, اور وہ لوگ جن کے پاس نہ علم ہے, نہ کردار ہے, نہ شجاعت ہے, ان کو آگے لایا. تأخیر, یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یزید جانشین پیغمبر حکمران حسین اگر یزید کے بعد نہ مانے تو شہید ہونا ہے, اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ہمارے اداروں, کسی بھی ادارے, مسجد ہو, امام بارگاہ ہو, مدرسہ ہو, کارخانہ ہو, کمپنی ہو, حکومت ہو, فوج ہو, جہاں بھی ہو, سب سے بہترین اگر اس گروہ کے سب سے بہترین شخص, بہترین علمیت کے لحاظ سے, لیاقت کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے, دونوں کی ضرورت ہے. ایمان اور لیاقت دونوں ہو تو فاضل ہے. حضرت یوسف نے فرمایا مجھ کو مصر کے سمجھو وزیر خزانہ بناؤ. کیوں؟ کہا کہ حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں, صاحب علم بھی ہوں, یعنی امین بھی ہوں اور عالم بھی ہوں, یعنی مہارت بھی ہے, قابل اعتماد بھی ہے, ایمان بھی ہے اور ماہر بھی ہوں. حضرت موسیٰ کو جب شعیب کے پاس آپ پہنچے تو ان کی بیٹی نے کہا شعیب سے, شعیب خدا کے پیغمبر ہے, ان کو اپنے گوسفندوں کے چرواہا کے طور پر ان کو رکھو, قوی امین, امین بھی ہے, قوی ہے, یعنی یہ کام کر بھی سکتا ہے اور قابل اعتماد, چرواہا میں یہ شرط ہے. تو قوموں کے حوالہ کرنے کے لیے بھی لیاقت, صلاحیت کی بھی ضرورت ہے, اور قابل اعتماد ہو, امین ہو. ایمان نہ ہو تو امین کیسے بن سکتا ہے؟ خوف خدا دل میں نہ ہو تو امین بن سکتا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے, تمام کارخانے, تمام وزارتیں اب اپنے شیعوں کے درمیان آ جائے, جتنے شیعہ ادارے ہیں سب میں اگر یہ صفت ہو یہ قوم آگے بڑھ جائے گی, یہ صفت نہ ہو تو یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایران میں تاریخ میں ایک امام خمینی کو آگے بڑھایا لوگوں نے, اس کے نتیجے بھی مل گیا. پوری دنیا ایک طرف ہے, عالم اسلام انہوں نے بلند رکھا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عالم اسلام کو بلند رکھے, پوری دنیا ایک کفر و نفاق و شیطان کے مقابل میں, یعنی ایک دفعہ انہوں نے عالم حق کس کا حوالہ کر دیا؟ اس کے حوالہ کر دیا جو قابل اعتماد ہے, صاحب فضیلت, نائب امام ہے, اس کے حوالے کر دیا. تو یعنی یہ صوفی صد نہیں مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ عدالت کیا ہے؟ فرما ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا، ظلم کیا ہے؟ آپ نے کچھ خاص الفاظ میں فرمایا، اس کا مطلب لباب یہ ہے کہ میں نے عدالت کی جو تعریف کی اسی سے ظلم سمجھ میں آتا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا۔ لائق آدمی کسی ایک ادارہ ہو جس میں سو ہو، جو سب سے لائق زیادہ لائق ہے اس کو ہیڈ ہونا چاہیے، اگر اس کی جگہ پر کسی اور کو ہیڈ بنائیں گے تو ظلم ہے۔ ہر ادارے میں ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، لیاقت اور امانت دونوں کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لیاقت ہوتی، ایمان نہ ہو تو ایک چور نکلتا ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ اچھے اچھے سیاست مدار ہے، سیاست میں بڑے ماہر ہیں، لیکن تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن کی افسانوی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں قوموں کی، اب فردی زندگی میں، قوم کی زندگی میں نعمتیں چھن جانے کی، حکومتیں نابود ہونے کی چار وجہ۔ اصولوں کو، بس اصولوں کو پہچاننا ہے۔ اصول کیسے پہچانیں گے؟ شرع اور عقل کی روشنی میں۔ شرع بتا کہ یہ بنیادی بات ہے، یہ فرعی بات ہے۔ دوسرا عقل، خدا نے عقل انسان کو دی، عقل کی روشنی میں سمجھنا ہوگا بنیادی باتیں کیا ہیں۔ میٹنگ ہے، مشورے ہے، تجربیات، ان سب کے ذریعے قوم کی بنیادی باتیں کیا ہے، فرعی باتیں کیا ہیں۔ اسی طرح سے افاضل، صاحبان فضیلت، یعنی صلاحیت اور تقویٰ والے کو ہر مقام پر اس کے مقام دے دو تو یہ قوم آگے بڑھے گی۔ نالائق آدمی آ جائے تو نالائقین کو اپنے طرف، لائق آدمی کو نہیں لائے گا، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، نالائق آدمی کو لائے گا، سارے عہدے اپنے جیسے نالائقین کو دیں گے، تو نتیجتاً ملک پستی کی طرف، انجمن پستی کی طرف، ادارے پستی کی طرف، کارخانے پستی کی طرف۔ نالائق جب آئے گا تو معاشرے میں ترقی کرنے کے جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، سمجھے کہ ہمارے ملک میں قابل آدمیوں کی ضرورت نہیں، چمچگیری کی ضرورت ہے۔ چمچگیری کے اقدار بڑھ جائیں گے، الہی اقدار، انسانی اقدار زندہ نہیں ہوگا۔ لیاقت کے بنا پر عہدے دیا جائے تو اس ملک میں علم و معرفت و لیاقت و ایمان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر نالائق لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو مقام دیں گے تو اس ملک میں بے ایمانی کی حوصلہ افزائی ہوگی، چمچگیری کی حوصلہ افزائی ہوگی، رشوتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یعنی کیوں امام زمانہ جب آئیں گے معاشرہ اتنا پاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اچھے اقدار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اچھے اقدار کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی کیا ہے، جتنی چمچگیری زیادہ کرے گا اتنا اس کو مقام زیادہ مل جائے گا، تو چمچگیری کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، رشوت کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر غلط لوگ اقتدار پر آئے تو غلط اقدار کی حوصلہ افزائی ہوگی، اچھے لوگ اقتدار پر آ جائے اچھے اقدار کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو تقدیم الافاضل، تاخیر الافاضل، افاضل کو مؤخر کرے وہ قوم پیچھے چلے جائے گی۔ اب اس کے بعد فرمایا تقدیم الاراذل، پس لوگوں کو آگے کرنا چوتھا وجہ ہے۔ پس لوگوں کو آگے کریں گے تو وہ قوم پیچھے جائے گی، نعمتیں اس قوم سے چھن جائے گی۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے، اگر فاضل لوگوں کو پس پوش ڈال دیا تو ایک عرصے کے بعد بیدار ہو جائیں گے، بھئی ہم نے، ہماری کوئی قیادت نہیں ہے، ہمارے کوئی صدر نہیں ہے، ہمارے کوئی وہ نہیں ہے، تو بیدار ہو جائیں گے۔ لیکن فاضل لوگوں کو پس پوش ڈالنے کے بعد رزل، پست لوگوں کو جب آگے لائیں گے، ان کو قیادت دیں گے، صدارت دیں گے، وزارت دیں گے، تو کیا ہے، ہم خوش ہیں، بھئی ہم، ہمارے صدر ہے، ہمارے وزیر اعظم ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارے کیا نام ہے، انجمن کے صدر ہے، بڑے اس پر خوش ہو جائیں گے، تو کبھی بیدار نہیں ہوں گے۔ یہ مشکلات ہیں۔ مولا نے ایک اس حدیث میں اشارہ فرمایا قوموں کی پستی کی طرف، اور یہ بیماری اب تک ہمارے درمیان ہے۔ اپنے گھر سے شروع کر اصلاح کرنا تو انشاءاللہ ہم منتظرین کے فہرست میں شمار ہو جائیں گے۔ البتہ میرے دل چاہتا تھا کچھ بہرحال سوالات جوابات بھی ہو، اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کوئی سوال ہو سوال کرے۔
ہاں جی، آپ جو دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہم سب آپ کو سوا دیتے جب کوئی دلیل نہیں ہے, کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو یہاں پہ قسم جو ہے,
قسم ادبی لحاظ سے قسم ایک وہاں پر کھایا جاتا ہے جہاں مد مقابل والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو زیادہ مطمئن کرانے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے. بعض اوقات اس جو بات کرنا چاہتے ہیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, جو بات کرنا چاہتے ہیں اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے, تاکیدی جملہ ہے, یعنی در حقیقت تاکیدی جملہ ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھے, یہ بات بہت اہم ہے, خصوصی توجہ دینا چاہیے, اسی کو بتانے کے لیے آپ خدا کیا کر رہا ہے, قسم کھاتا ہے. ان دو وجہ ہوتا ہے, ایک یہ کہ مد مقابل والا نہیں مان رہا ہے وہاں پر قسم کھایا جاتا ہے, دوسرا جہاں بات بہت اہم ہو تو زیادہ اس کو ذہن اس کے ذہن نشین کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے. کیونکہ خدا بحق محمد آل محمد, یا حمید بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین, خدایا ہمیں تیرا صحیح بندہ, تیرے نبی کا صحیح امتی, اور ائمہ اطہار کے صحیح شیعہ, اور حسین کے صحیح عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے اسرا کو اور ہمارے شہداء کو شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہو, خصوصاً فلسطین, لبنان, سوریہ, عراق, بحرین, یمن, کشمیر, جہاں بھی مجاہدین اسلام اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو, خدا ان سب کی مدد فرما. خدا یا شیعان اہل بیت کی مدد فرما. مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہونے کے, متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے اندر جو ملک کے دشمن ناصبی تکفیری دہشت گرد رہتے ہیں, اگر وہ ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیس و نابود فرما. خدایا اپنی باران رحمت سے ہمارے ملک کو محروم نہ فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مرائج اعظم, رہبر معظم آیت اللہ سیستانی, اور دین کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, ملک و وطن کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, سب کی تأیید اور مدد فرما. خدایا ہمیں راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی اور روز بروز کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. شہدائے اسلام اور حاضرین اور منتظمین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.